الرحمن الرحیم. فرمایا کہ ہر طبقے میں رسوم غالب آ جاتی ہیں، تو حقائق پوشیدہ ہو جاتے ہیں. رسوم غالب آ جاتی ہیں اور اصل چیز اور حقائق پوشیدہ ہو جاتی ہیں. سلوک اور تصوف کا اصل مقصد اورات کا اشتغال نہیں. یہ چیزیں مقصود کے لیے معین ضرور ہیں، مگر اصل مقصود اعمال باطنہ کی اصلاح، سلوک، تصوف، بیت، اس کا مقصود اورات نہیں، وظائف نہیں، اس کا اصل مقصود باطن کی اصلاح ہے. حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، جاہ کا طالب ہے، اصل یہ ہے. یہ جو اوراد بتائے جاتے ہیں، اتنا ذکر کر لو، اتنا ذکر کر لو، یوں کر لو، یہ تو مقصود حاصل کرنے کے لیے معین اور مددگار ہے. لیکن کوئی سمجھے کہ بس وظائف کا نام ہی تصوف ہے، اسی کا نام بیت ہے، تو یہ رسوم غالب آ گئے، اصل حقائق پوشیدہ ہو گئے. اصل یہ ہوتی ہے اپنی اصلاح، اللہ کرے حب دنیا نکلے اور فکر آخرت پیدا ہو. دنیا کی محبت کی جڑ کٹے اور واقعتاً آخرت کا شوقین ہو، آخرت کا طالب ہو. حب الدنیا رأس کل خطیہ، ہر برائی کی جڑ دنیا کی محبت ہے. تو اصلاح کا اصل حاصل ہے، تصوف کا اصل حاصل ہے، سلوک کا اصل حاصل ہے، یہ باطنی جو بیماریاں ہیں ان کے اصلاح. اور بس اوقات باطن کی اصلاح کی فکر نہیں ہوتی اور نفلی عبادات کی کثرت کرتا ہے، وظائف کی کثرت کرتا ہے، یہ اور مضر ہوتے. کیونکہ جب اسے ان اذکار کا اور ان وظائف کا ثمرات نہیں ملتے، یہ کہتا ہے اتنا بزرگ بھی ہو گیا ہوں اور پھر بھی اللہ میرے ساتھ ایسا کر رہا ہے، حالانکہ اسے تو بزرگی کی ہوا ہی نہیں لگی، اسے تو اللہ سے تعلق کی ہوا ہی نہیں لگی. اس لیے کہ اللہ کا تعلق تو وہ تو پرہیزگاری سے پیدا ہوتا ہے کہ باطنی امراض ختم ہو جائیں، ظاہری گناہوں سے پرہیز ہو جائے. اللہ سے تعلق تو پرہیزگاری سے پیدا ہوتا ہے. یہ جو اذکار ہیں، اوراد ہیں، وظائف ہیں، یہ تو اس پرہیزگاری کے لیے معین اور مددگار ہیں. اب کوئی آدمی تسبیح بھی تسبیح پڑھ رہا ہے، دانے پہ دانا گرا رہا ہے اور بد نظری کی عادت بنی ہوئی ہے، تسبیح بھی چل رہی ہے، غیبت بھی چل رہی ہے، حسد بھی یہاں رکھا ہوا ہے، نوافل کی کثرت بھی چل رہی ہے، تو اس زہریلے مادے کے ہوتے ہوئے ان اذکار کا نور نہیں ملتا. یہ باطنی امراض، حسد، کینہ، بغض ایسا ہے جیسے کتے بلی کا گوشت کھانا. اب کتے بلی کا گوشت کھانا کتنا برا لگتا ہے، اور کوئی کھلا دے تو دشمنی ہو جائے. لیکن کوئی غیبت میں مبتلا کرے، ہمارا تاثر اس کے بارے میں ایسا نہیں ہوتا. کیوں؟ یہ چیزیں زندگی کا حصہ بن چکی ہیں، عادت ہو چکی ہے، یہ برائیاں رچ بس چکی ہیں. تو اصل جو اصلاح ہوتی ہے نا، سلوک ہوتا ہے اور اصلاح کا تعلق ہوتا ہے، اس سے اصل باطنی امراض ان کی اصلاح ہے. اللہ کرے ایسا. جیسے پیارے نبی فرمایا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم لا تجعل الدنیا اکبر همنا، اللہ دنیا میرا غم نہ بننے دینا کہ میں صبح سے لام شام، شام سے لے کر صبح تک مجھے ہر وقت دنیا کی فکر گھیری ہوئی ہے. کیسا انسان ہے یہ، اسی بس یہی فکر گھیری ہوئی ہے، بس یہ نہیں ہوا، یوں نہیں ہوا، ایسا نہیں ہوا، یوں کیوں نہیں ہوا. ہر چیز کا مرکز دنیا ہے. لا تجعل الدنیا اکبر، دنیا میرا غم نہ بننے دینا. غم ہے دین کا ہو، دین مٹنے کا غم ہو، اللہ کے حکموں کے ٹوٹنے کا غم ہو، یہ غم ہو. تو حضرت فرمانے لگے ہر طبقے میں رسوم غالب آ جاتی ہیں اور حقائق پوشیدہ ہو جاتے ہیں جو اصل چیز ہے. فرمایا سلوک اور تصوف کا اصل مقصد اوراد نہیں، یہ چیزیں معین مقصود ضرور ہیں مگر اصل مقصود الاعمال باطنہ کی اصلاح ہے. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَ، باطنی گناہ بھی چھوڑو ظاہری گناہ بھی چھوڑو. کچھ باطن کے فرائض ہوتے ہیں، کچھ ظاہر کے فرائض ہوتے ہیں، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، ظاہری فرائض، سچ بولنا، تکلیف نہ دینا، ظاہری فرائض ہے. باطنی فرائض عاجزی ہونا. مسلمانوں کے لیے دل صاف رکھنا یہ فرض ہے، کوئی مستحب نہیں ہے. بدگمانی نہ کرنا. دنیا کی محبت کا نہ ہونا یہ فرض ہے، گندگی ہے. حب الدنیا رأس کل خطیئہ، دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ. اب کسی سے بھی تعلقات کشیدہ ہے اس لیے نہیں کشیدہ کہ دین کا معاملہ ہے، دنیا کا معاملہ ہے. جس سے بھی تعلقات کشیدہ ہیں، تعلقات خراب ہو رہے ہیں، وہ اس لیے نہیں کہ دین کا معاملہ ہے، دنیا ہے. کوئی اس لیے ناراض نہیں ہو یار اس کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے سے گناہ ہو جاتے ہیں، بس اس سے دور رہو، اس لیے تعلقات نہیں خراب. یار یہ غیبت بہت کرتا ہے، اس کے ساتھ بیٹھنے کا فائدہ نہیں ہے. تو تعلقات کی کشیدگی کی وجہ دین نہیں ہے، دنیا ہے. یار اس نے ہمیں نقصان پہنچا دیا، اسے دھوکہ دے دیا، یار یار یہ آدمی جو ہے نا گڑبڑ کرتا رہتا ہے. تو فرمایا اصل مقصود اعمال باطنہ کی اصلاح ہے. جب تک وہ نہ ہو تو ذکر و اذکار کا بھی پورا نفع نہیں ہوتا، بلکہ بعض اوقات عجب اور کبر میں مبتلا ہو جانے کا خطرہ ہے. کہ بڑا ذکر کر رہا ہوں، بڑی نیکیاں کر رہا ہوں. کتنے لوگ ہوتے ہیں جو اس قسم کی اصلاح کی فکر نہیں کرتے، اور وہ چند رفاعی اور خدمات کر رہے ہوتے ہیں، سمجھتے بس ساری انسان یہ خدمت ہم ہی کر رہے ہیں. یہ کوئی فکر نہیں ہوتی کہ ان کا لقمہ حلال آ رہا ہے، آمدنی جائز ہے، آمدنی حلال ہے، مال میں اللہ کے حکم پورے ہو رہے ہیں، اس کی کوئی فکر نہیں ہوتی. اور تھوڑا وہ خدمت کر لیتے سمجھ لے بس کیا ہی بات ہے، سمجھتا ہم جیسے کوئی نیکی کر ہی نہیں رہا. تو بس اوقات یہ نفلی عبادات آدمی کے اندر کبر پیدا کر دیتی، عجب پیدا کر دیتی. اگر اصلاح باطن کی فکر نہ ہو تو یہ بیماری آ جاتی. تو اصل مقصود یہ ہے. فرمایا اگر کوئی کہے کہ اصلاح اعمال، اعمال باطنہ کے طریقے تو تصوف کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، ان کو دیکھ کر انسان اپنی اصلاح کر سکتا ہے، پھر شیخ کی کیا ضرورت؟ اصلاح کے نسخے تو لکھی ہوئی ہیں اور اصلاح کے طریقے بھی لکھی ہوئی ہیں، پھر کسی سے تعلق کی کیا ضرورت؟ تو جواب یہ ہے، بدن انسانی کے امراض کے معالجات بھی طب اور ڈاکٹری کی کتابوں میں پوری لکھی ہوئی ہیں، موجود ہیں، پھر طبیب اور ڈاکٹر کی ضرورت کیوں محسوس کی جاتی ہے؟ آپ کو انگریزی بھی آتی ہے اور سارے نسخے بھی کتابوں میں موجود ہیں، علاج کا طریقہ بھی موجود ہے، پھر خود ہی علاج کیجیے بھی ہے، ڈاکٹر اور طبیب کے پاس جانے کی ضرورت کیا ہے؟ لیکن چونکہ زندگی کی اہمیت بہت ہے، اس سلسلے میں ذرا بھی خطرہ مول نہیں لینا چاہتا، زندگی کی اہمیت بہت ہے، اس راستے کا ذرا بھی خطرہ مول نہیں لینا چاہتا، نہیں میاں، بلکہ اس میں تو ماہر سے ماہر کی تلاش میں ہوتا ہے، بہتر سے بہتر کی تلاش کی فکر ہوتی ہے، جب تک پورا اعتماد نہ ہو کسی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیتا، اپنے کاٹ پیٹ کے لیے یوں ہی اپنے آپ کو کسی کے سامنے نہیں پیش کرتا، اچھی طریقے سے جانچ پڑتال کر لیتا ہے کہ قابل اعتماد ہے، جب پورا اعتماد ہو جاتا ہے پھر اس کے حوالے کر دیتا ہے، اور پھر حوالے بھی ایسا کرتا ہے کہ جب ڈاکٹر آپریشن کاٹ رہا ہو تو یہ نہیں کہتا سر آپ سر کیوں کاٹ رہے ہیں، پیٹ کاٹے نا، یہاں سے کیوں کاٹ رہے ہیں، یہاں سے کیوں نہیں کاٹ رہے، پھر چوچرا نہیں کرتا، پھر تو یہ کہتا ہے جو یہ کر رہا ہے یہی صحیح کر رہا ہے، جو یہ کہہ رہے ہیں وہی صحیح کہہ رہے ہیں، پھر تو ایسے حوالے کرتا ہے، زندہ مردہ، زندہ مردہ بدستے زندہ، جیسے مردہ زندوں کے ہاتھ میں آ جائے جو چاہے زندہ اس کے ساتھ کرے، تو یہ بھی اپنے آپ کو ان کے حوالے ایسے ہی کرتا ہے جیسے مردہ بدستے زندہ، جیسے چاہے وہ تصرف کرے، تو فرمایا بھائی بدن انسانی کی امراض کی معالجات بھی طب اور ڈاکٹر کی کتابوں میں پوری لکھی ہوئی ہیں، موجود ہیں، پھر طبیب اور ڈاکٹر کی ضرورت کیوں محسوس ہو جاتی ہے؟ جو ضرورت یہاں ہے وہی امراض باطن بھی ہے، اگر غور کیا جائے تو امراض جسمانی سے جو جسم کو تکلیف پہنچتی ہے اس کو تو خود مریض بھی محسوس کرتا ہے، جسم میں کوئی تکلیف ہو تو مریض بھی اس کی تکلیف کو محسوس کرتا، لیکن باطنی امراض تو بس اوقات ایسے باطنی ہوتے ہیں کہ مریض کو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا، جیسے انسان کے جسم کی بہت ساری بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جب تک ایکسرے نہ ہو اور ٹیسٹ نہ ہو بیماری واضح نہیں ہوتی، بیماری واضح نہیں ہوتی، تو امراض باطنہ یہ باطنی بیماریاں بھی ایسی ہیں کہ جب تک اپنے آپ کو حوالے نہیں کرتا، یہ تو سر سب ٹھیک چل، بالکل ہی صحیح ہے، کوئی بیماری ہے ہی نہیں، لیکن جب پیش کرتا ہے تو پتہ لگتا ہے میاں کتنے امراض موجود ہیں، اس لیے طبیب اور ڈاکٹر کی تلاش کرتا ہے، طبیب کی ضرورت اسباب مرض اور تجویز دوا کے لیے ہوتی ہے، باطنی امراض جن کو اصطلاح میں رذائل کہا جاتا ہے، باطنی امراض جنہیں رذائل کہا جاتا ہے جیسے عجب، غرور، تکبر، ریا، حرص دنیا، حسد، بدگمانی وغیرہ، یہ ایسے مخفی امراض ہیں اکثر اوقات مریض کو ان کا احساس بھی نہیں ہوتا، اور ان میں سے ہر ایک اتنی گندگی میں نے آپ کو بتائی جیسے کتے بلی کا گوشت کھا لینا، اب بتائیے کتنی گندگی ہے، یہ امراض ایسے ہیں حسد ہے، غرور ہے، عجب ہے، بڑائی ہے اپنی، ریاکاری ہے، علامات موجود ہے اس کی، آدمی اپنی ریاکاری دیکھنا چاہے تو موجود ہے. تو فرمایا یہ بیماریاں ہیں، بس اوقات مریض کو ان کا احساس بھی نہیں ہوتا، اور اگر احساس تھوڑا بہت بھی ہو تو ان کی شدت کا اور ان کی برائی کا شدت کا احساس نہیں ہوتا کہ یہ کوئی بیماری بھی ایسی ہے کہ ان کو بھی ختم کرنے کی ضرورت ہے، یہ رضائل بھی کچھ ایسے ہیں کہ ان کا علاج کی بھی ضرورت ہے. حالانکہ ان کے ہوتے ہوئے بس اوقات بہت ساری عبادات کا نور نہیں ملتا. تو جب احساس نہیں ہوتا کہ میں بیمار ہوں، اس لیے کسی علاج اور دوا کی طرف توجہ بھی نہیں ہوتی. مربی جو باطنی امراض کا خازق طبیب ہوتا ہے، اسی کو یہ کام بھی کرنا پڑتا ہے کہ مریض کو بتلائے تجھ میں یہ فلاں مرض ہے. طبیب اور ڈاکٹر تو وہی کام ہے، تشخیص مرض اور تجویز دوا، مگر اس باطنی طبیب کو تیسرا کام بھی کرنا پڑتا ہے کہ بے خبر نواقف مریض جو اپنے کو تندرست سمجھ رہا ہے، اس کو اس کی بیماری پر متنبہ کرے. آج کل کثرت سے اسی صورتحال کی ہے، کتابوں کے عموم اور غفلت کے اسباب کثیرہ جمع ہونے کے سبب عام طور پر اپنے امراض باطنہ کی طرف دھیان ہی نہیں ہوتا. عوام تو کیا کہنا، خاص خواص بھی بکثرت اس میں مبتلا ہیں. اپنے امراض باطنہ پر تنبہ صرف بزرگوں کی صحبت اور ان کی کتابیں دیکھنے سے یا کسی مربی کی تنبیہ سے ہوتی ہے. اپنے امراض باطنے پر تنبہ صرف بزرگوں کی صحبت اور ان کی کتابیں دیکھنے سے یا مربی کی تنبیہ سے ہوتی ہے کہ میرے اندر یہ بیماریاں ہیں. تو جب آدمی ایسی صحبت میں بیٹھتا ہے جہاں اللہ والوں کی کتابیں اور ارشادات اور ملفوظات پڑھے جاتے ہیں، تو آدمی کو اندازہ ہو جاتا ہے میاں کن کن برائیوں میں مبتلا. اچھی صحبت کی ایک بڑی علامت کیا ہے؟ اچھی صحبت کی ایک بڑی علامت کیا ہے کہ آدمی کو اپنے عیوب پر نظر مل جائے، اپنی خامیوں پر نظر مل جائے، اپنی کمزوریوں پر التفات اور توجہ ہو جائے. یہ علامت ہے کہ یہ صحبت مبارک ہے. اور جہاں یہ کہ تو مجھے بزرگ کہے میں تجھے بزرگ کہوں، تو وہ صحبت نہیں. جہاں آدمی مطمئن ہو کہ بس سب صحیح ہے، یہ نہیں. تو ایسی صحبت ہو جہاں آدمی کو اپنی خامیوں کا اندازہ ہو. اور یہ اگر احساس مل جائے اور اس کی فکر پیدا ہو جائے تو اللہ فضل فرماتے ہیں، توبہ کی توفیق بھی ہو جاتی. اور آدمی ان برائیوں کی شدت کا احساس کرے، اللہ رب العزت اس کی نحوست سے محفوظ ہی فرما دیتے. یہ چیز نہیں ہے. بس اوقات کثرت سے نیکیاں کر رہا ہوتا ہے، اچھے اچھے کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن کبر ہوتا ہے، عجب ہوتا ہے، بڑائی ہوتی ہے، اور وہ خاص خاص موقع پہ اندازہ ہوتا ہے کہ میاں کام تو بڑا خراب ہے، کام تو بڑا خراب ہے. دیکھو نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس شخص میں ذرہ برابر، رائی کے برابر بھی کبر ہوگا جنت بھی نہیں جائے گا. اب بتائیے کتنی بڑی برائی ہے اور کتنی بڑی گندگی ہے. اللہ کے نبی نے بتایا، جس آدمی میں حسد موجود ہے، حسد نیکیوں کو ایسے خاک کر دیتی ہے، جلا دیتی ہے، جیسے سوکھی لکڑیوں کو آگ جلا دیتی ہے. اب بتائیے، لکڑیوں کا ڈھیر لگا دیا اور آگ لگا دی، سب راکھ ہو گئی. نیکیوں کا ڈھیر لگا ہے، حسد کی آگ نے اسے راکھ کر دیا. بدگمانی باطن کا بدترین جھوٹ ہے، بدترین جھوٹ اور بدترین غیبت ہے باطن کی. ایک زبان سے غیبت کرتا ہے نا، اور ایک دل سے غیبت کرتا ہے کسی کے بارے میں، یہ بدگمانی ہے. اب یہ ایسے رذائل ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، کہ بس ہوگا ڈھیر ساری عبادتوں کے باوجود بھی وہی کھڑا جہاں 10 سال پہلے کھڑا تھا. برتن صاف ہونا، ایک ایک قطرہ بھی ڈالیں گے دودھ کا، ایک نہ ایک دن وہ برتن بھر جائے گا. برتن گندا ہو اور ایک کپ بھی دودھ کا ڈال دیں، وہ بھی گدلا ہو جائے گا، وہ بھی خراب ہو جائے گا. تو جب اس گندے اس برتن سے گندگی نکالیں گے نا، رذائل، پھر اگر تھوڑی عبادت بھی کریں گے تو اس کا نور ہوگا، اس کا نور ہوگا. تو اصل حاصل یہ ہے کہ باطنی امراض کی صحت مل جائے. جب تک امراض باطنہ کا علاج نہ ہو، بعض اوقات ذکر و شغل نفلی عبادات مضر ہو جاتی ہیں. فرمایا جس طرح لطیف غذا خلط غالب کی طرف مستحیل ہو جاتی ہے جس کے جسم میں صفرہ بڑھ جا ہوا ہو اور غذا میں احتیاط نہ کی جائے، تو وہ بھی صفرہ ہی پڑ جاتی ہے. بس اوقات آدمی کے اندر صفرہ غالب ہوتا ہے، معدے کے اندر جسے آپ کہیں لیس غالب ہوتی. اب جو غذا بھی کھاتا ہے وہ بھی لیس بن جاتی ہے اور اس کا غلبہ ہو جاتا ہے. جو اصل غذا ہے اس کا اثر نہیں ہوتا، کیونکہ معدہ خراب ہے، اس میں صفرہ ہے، اس لیے مسل کی ضرورت ہے. مکمل غذا بعد میں دی جاتی ہے، تو پہلے اس معدے کی صفائی ہوتی ہے، پھر طاقت کی جب دوائی کھاتا ہے تو اس کا اثر کرتی، ورنہ سب ضائع ہو جاتی. اسی طرح امراض باطنہ، عجب، تکبر، ریا کے موجود ہوتی ہوئی اذکار کی کثرت بعض اوقات مرض کو بڑھا دیتی ہیں. یہاں بھی مجاہدات کی ضرورت ہے تاکہ نیک عمل کر کے عجب اور کبر میں مبتلا نہ ہو جائے. اصل نیکی تو یہ ہے نا بھائی، جس قدر نیکی بڑھتی چلی جائے اسی قدر خوف خدا بڑھتا چلا جائے، اسی قدر خوف خدا بڑھتا جائے اور اسی قدر اپنی حقیقت کا احساس ہونے لگ جائے کہ بارگاہ خداوندی کے لائق میری نیکی ہے بھی یا نہیں. اس دربار کے قابل یہ ہدیہ ہے بھی یا نہیں. جس آدمی کی بہت عظمت بڑائی دل میں ہوتی ہے نا، تو آدمی بڑا سا بڑا تحفہ بھی لے کے جاتا ہے تو اسے بہت معمولی سمجھتا ہے، بہت معمولی سمجھتا ہے. بلکہ اس کی یہ بہت بڑی خواہش ہوتی ہے کہ بس قبول کر لے بس. لیکن جس کی بڑائی دل میں نہیں ہوتی، اسے چھوٹا بھی دے کر کہتا بس اس کے بدلے میں مجھے کیا ملا، میرا کیسے استقبال ہوا، مجھے اس کے بدلے میں کیا انعام ملا. اور جس کی بڑائی دل میں بہت ہوتی ہے اس کے بارے میں بہت قیمتی چیز بھی لے کے جاتا، کہتا ہے قبول کر لیا بڑی بات ہے، بس قبول کر لیا نا بڑی بات. تو ایسی جب اللہ کی بڑائی عظمت میں آتی ہے تو نیکی کرنے والا جو واقعی نیک ہوتا ہے وہ تو کہتا ہے بس اللہ کیا یہ قبول ہو جائے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، قبول ہو جائے بڑی بات. آج عمر فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کے زمانہ کہ جتنی میری نیکیاں ہیں اور جو مجھ سے کوتاہیاں ہو گئیں بس برابر سرابر ہو جائے، بس اللہ سے میں یہ چاہتا ہوں. اللہ کی کتنی بڑی سلطنت اور کتنا بڑا نظام، لیکن خوف خدا کا ایسا غلبہ ہے کہنے کہ بس برابر سرابر ہو جائے، بس اور کچھ نہیں چاہیے. عجب نہیں آتا، بڑائی نہیں آتی، بدائی نہیں آتی. تو اللہ رب العزت ہم سب کو بھی یہ فکر نصیب فرما دے، یہ فکر نصیب فرما دے، اور باطنی امراض پہ نظر رہے، ہاں، اور ان چیزوں سے پناہ مانگی جائے، ان چیزوں سے پناہ مانگی جائے، اور بہت نظر رہے ان خامیوں پر. دیکھو، ایک ہاتھ کا درد ہے، ایک ٹانگ کا درد ہے، ایک سر کا درد ہے، اور بتائیے ایک دل کا درد ہو، کتنا فرق ہے؟ ٹانگ کا درد کوئی بات نہیں ٹھیک ہو جائے گا، ہاتھ کا درد کوئی بات نہیں ٹھیک ہو جائے گا، سر کا درد کوئی بات نہیں ہے، اور اگر دل میں درد ہونا شروع ہو جائے کیا حال ہوتا ہے؟ دل میں درد ہو رہا ہے، بلکہ گیس کا درد بھی ہو تب بھی پریشان ہو جاتا ہے، دل کا درد ہو رہا ہے. ایسی میرے عزیزوں، ایک ظاہری کوتاہیاں ہیں اور ایک باطن کی کوتاہیاں ہیں. یہ باطن کی کوتاہیاں ظاہری کوتاہیوں سے بھی زیادہ خطرناک ہیں. اس سے زیادہ خطرناک. تو اصل اصلاح یہ ہے کہ ہمارے اندر سے یہ باطنی چیزیں ختم ہو جائیں. یہ چیزیں بد اخلاقی کی جڑ ہیں. بد اخلاقی کی جڑ کیا ہے؟ یہ باطنی امراض ہیں. اب بتائیے، حاصل بھی کبھی با اخلاق ہو سکتا ہے؟ بدگمانی کا جس کا مرض ہے وہ بھی کبھی بد اخلاق با اخلاق ہو سکتا ہے؟ جس کے اندر عجب اور کبر ہو وہ کبھی با اخلاق ہو سکتا ہے؟ جڑ تو یہی ہے نا، یہ رذائل ہی بد اخلاقی کی جڑ ہے. حب دنیا ہو یہ بھی کوئی با اخلاق ہو سکتا ہے؟ یہ تو موقع پرست ہوتا ہے، یہ تو مفاد پرست ہوتا ہے. تو یہ باطنی امراض ہر برائی کی جڑ ہیں، ہر بد اخلاقی کی بنیاد ہیں. ان کی اصلاح سے، اور جب انشاءاللہ اس کی فکر ہو جائے گی اصلاح بھی ہو جائے گی، ان کی برائی کی شدت کی احساس ہو جائے گا اصلاح بھی ہو جائے گی. ایسی چیز نہیں ہے کہ اصلاح نہ ہو. ہمیں اللہ نے ایسی چیز کا مکلف کر دی جو ہماری طاقت سے باہر ہو، جو ہمارے لیے ممکن نہ ہو، ایسا نہیں. لیکن یہ بات طے ہے میرے عزیزوں، اگر یہ باطن صاف ہو جائے تو آپ کو باطن کی اس ٹھنڈک اور نور کا لطف آئے گا. اور اللہ حفاظت فرمائے، یہ حسد کی اور کینے کی اور بوس کی اگر آگ جل رہی ہے تو اس کی بے چینی کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں، پھر اس کی بے سکونی کا بھی کوئی ٹھکانا نہیں. اور یہ اگر دل صاف ہو جائے، اس کے نور اور ٹھنڈک کا بھی اپنا مزہ ہے. اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے، اگر تم سے یہ ہو سکے نا کہ تمہارا رات اور دن ایسی گزرے کہ تمہارے دل میں کسی کے لیے برائی، کھوٹ، حسد نہ ہو، برے جذبات نہ ہو، بیٹے ایسا کر لو، اپنا دل سب کے لیے صاف کر کے سویا کرو، صاف. حسن ذہن رکھنے میں کیا آ رہا ہے میاں؟ نیکی ملے گی نا، اور بدگمانی سے تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ کل پکڑ ہی ہوگی نا میاں. اب اس کو ثابت کرو، اب اس کو ثابت کرو. حسن ذہن میں نیکی نیکی. تو اللہ رب العزت ہمیں یہ سب باطنی اخلاق نصیب فرما دے، اور ان رذائل سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اے اللہ، ہمارا ظاہر باطن سبھی کو اپنی پسند کا فرما. اے اللہ، اپنے فضل سے ہمارا ظاہر بھی اپنے پسند کا فرما، باطن بھی اپنے پسند کا فرما، ظاہری کوتاہیوں سے بھی محفوظ فرما، باطنی گناہوں سے بھی محفوظ فرما. اے مولا کریم، ظاہر کے حقوق بھی ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما، باطن کے حقوق بھی ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمیں اپنی اصلاح کی سچی فکر نصیب فرما. اے اللہ اپنے فضل سے ہمیں اپنی اصلاح کی سچی فکر نصیب فرما، مولا کریم مردود نہ فرما، مغضوب نہ فرما، ظالین میں سے نہ فرما، اے اللہ اپنی رحمت سے اپنے کرم سے فضل سے محروم نہ فرما، مولا کریم اپنے فضل سے قدم قدم پہ ہم سب کی مدد اور نصرت فرما، دنیا عافیت والی اور صحت والی اور برکت والی عطا فرما، اے اللہ آخرت بھی اہل ایمان کے ساتھ ہم سب کا حشر فرما، اپنے مقبول بندوں میں ہمارا ساتھ فرما، اے مولا کریم اپنے فضل سے ہمیشہ نیکی کے بعد اطاعت کے بعد محرومی سے محفوظ فرما، ہر آنے والا دن ایمان کے لحاظ سے، نیکی کے لحاظ سے، عافیت کے لحاظ سے بڑھیا نصیب فرما، اے اللہ اپنے فضل سے ہر شر سے اور ہر شریر سے ہم سب کی حفاظت فرما، نفس اور شیطان کے فتنوں سے محفوظ فرما، نظروں کی حفاظت نصیب فرما، باطن کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ اپنے فضل سے ظاہری باطنی گناہوں سے ہم سب کو محفوظ فرما، اے اللہ اپنی ساری امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما، دین کے لیے ہماری زندگیاں، صلاحیتیں، وسائل جیسے آپ چاہتے ہیں قبول فرما، دین کی خدمت عطا فرما، اس کی صفات بھی پیدا فرما، اس کی اہلیت بھی عطا فرما، خلوص بھی عطا فرما، اپنی رضا کا سچا جذبہ بھی نصیب فرما، نستغفر اللہ ونتوب الیک، نستغفر الله ونتوب إليك، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب.